السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما. قصص القرآن سیریز ہے اور قصہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام. انشاءاللہ آج ہے قصہ سیدنا نوح علیہ السلام. کیا ہی کہنے، اللہ کے ہاں مقبول عزت اور عظیمت کی عمدہ مثال، صبر و استقامت کا پہاڑ، ہزار سال جن کی دعوت و تبلیغ کا قرآن گواہ. وہ پہلے رسول جو دنیا میں مبعوث ہوئے، ہوا اول الرسل من بعث اللہ فی الدنیا. سوال ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کیا کوئی رسول نہیں بھیجے گئے تھے؟ راجح قول یہی ہے کہ اس سے پہلے انبیاء مبعوث ہوئے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام اول البشر اور نبی اللہ تھے. اسی طرح بعض نے سیدنا شیس اور ادریس علیہ السلام کو بھی سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے ذکر کیا، واللہ اعلم. یہ بھی یاد رہے کہ نبی اور رسول میں کئی لحاظ سے فرق ہوتا ہے. رسول کا درجہ نبی سے بلند ہوتا ہے. رسول کو باقاعدہ کتاب، نئی شریعت جو پچھلی کی تصدیق اور نیو ورژن ہوتا ہے، یعنی اپ ڈیٹڈ، جبکہ نبی صرف پچھلے رسول کی دعوت کو پھیلانے والا اور اس کے پیغام کو پہنچانے والا ہوتا ہے. اس لحاظ سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچتی رہی اور وہ اپنی اولاد کو پیغام پہنچاتے رہے اور انسانیت اسی پر قائم رہی. پھر جب شرک بہت بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کتاب، یاد رہے کہ نوح علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی، کیا صحیفے ملے، کوئی مینشن نہیں. البتہ ایز اے رسول ان کا ذکر آیا ہے. اور یاد رہے کہ یہ فرق بھی کوئی حتمی نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس کو عام ہی رکھا جائے اور ان دونوں کے درمیان تقابل نہ کیا جائے. یہ سب سے منصفانہ رائے ہے، معتدل رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اس کہتے ہیں کہ وہ گھمڑ گھیر میں، سرائکی کا لفظ بڑا مجھے مناسب معلوم ہو رہا ہے، خام خواہ ایسے چکر میں الجھا کے چور دروازوں سے جھوٹھی نبوت کے دعوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تحقیر کرتے نظر آتے ہیں. اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر نوح علیہ السلام کو اول الرسل کیوں کہا گیا؟ جیسے حدیث شفاعت میں ہے، وہ اول الرسل من بعث اللہ فی الدنیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانیت کے شرک میں مبتلا ہو جانے کے بعد نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت اور احیاء انسانیت فرمائی. کیونکہ توحید کی دعوت آئی، پھر جنہوں نے نہ مانا، پھر وہ سب غرق ہو گئے، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے نسل انسانی کو ایک موقع دیا اور بچ جانے والوں سے انسانیت کو پھیلایا. اس پر بہت سی احادیث ہیں، انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بہت سی آیات اور حتیٰ کہ ایک مکمل سورت ان کے نام ہے. سورۃ نوح 29 پارے میں قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے. 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کی دعوت توحید کا بیان ہے. تبلیغ دین کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات، قوم کی نافرمانی اور اس پر عذاب کا ذکر کہیں مختصر تو کہیں مفصل بیان کیا. قرآن مجید میں 43 مرتبہ نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے. اور یہ وہ رسول ہیں کہ جن کا ذکر صرف اسلام، صرف قرآن میں نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں، اس کے علاوہ مذہبی کتابوں، دنیا میں جتنے مختلف باطل مذاہب بھی ہیں ان میں بھی، اور تاریخ میں بھی آپ دیکھیں تو چینی تاریخ میں اور ان کی مذہبی کتابوں میں، پھر اسی طرح افریقی، پھر امریکی، حتیٰ کہ بے مذہب لوگوں کے ہاں بھی ہسٹری کی بکس میں انسانیت پر ایک اس وقت کا ذکر آتا ہے کہ جب تو وہ طوفان آیا، اور اس کے آثار بھی بعض تواریخ میں ثابت ہیں کہ جب انسانیت ٹوٹل غرق ہو گئی اور جو لوگ بچے وہ سفینہ نوح اور ایک کشتی. اور نوح علیہ السلام کا ذکر کہیں نوحا، کہیں نوح، اور ان کے نام کی مختلف پروننسیشنز اور تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ یہودیت، عیسائیت اور ہر مذہبی کتاب میں ان کا ذکر ملتا ہے. سفینہ نوح کوئی نوح کا بیڑا اور نوح کی کشتی مشہور ہے۔ بعض نے ان کے نام کا معنی بھی بتایا کہ لمبا عرصہ دعوت اور قوم کی معصیت اور تکذیب اور اس پر ان کا رونا، اس وجہ سے کثرت بکا، شدید رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ واللہ عالم۔ قصص الانبیاء میں ان کا قصہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے ان میں یہ سر فہرست ہیں، اور بلکہ وہ انبیاء جن کے نام کی پوری صورت اور پھر قرآن کریم کی کئی صورتیں مکمل رکوع ہیں، صرف کہیں کہیں آیات ہی نہیں بلکہ مکمل رکوع کے رکوع ہیں، نوح علیہ السلام کا ذکر ان میں آتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ 25 انبیاء کے تو نیمز آئے ہیں، اس کے علاوہ کئی انبیاء کا جسٹ تذکرہ ہے اور کئی وہ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ یہ جو 124,000 تعداد مشہور ہے یہ کنفرم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کئی رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، لم نقصصہم علیک۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کہیں سرسری طور پر آیا، جیسے سورہ آل عمران آیت 33 میں سیدنا آدم، آل ابراہیم، آل عمران کے ساتھ آیا، فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ جو سمجھنے کا ہے، عام طور پر آدم علیہ السلام کے بعد لمبا عرصہ گیپ اور پھر نوح علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، کہ یہ جو بعض درمیان میں سیدنا ادریس یا شیس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ایک رائے یہی ہے کہ انہیں سکپ کر دیا جائے اور اس درمیان میں ان کو ثابت نہ کیا جائے۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب آئی ہے نا قرآن میں، اس میں اکثر یہی ہے، آدم و نوح، آدم و نوح، اسی ترتیب کے مطابق آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس سے دوسرے کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تعجین کرنا بہرحال یہ بڑی جرت کا کام ہے۔ وجہ یہ کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ انبیاء کی تاریخ کی ترتیب بھی معلوم ہو، بلکہ اس میں تاریخ ضرور ہے، یہ نصیحت، عبرت اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اسے سبق کے طور پر، نصیحت کے طور پر لینا چاہیے، ہدایت کے طور پر لینا چاہیے، نہ کہ تاریخ کے طور پر، اور اس سے ہمارا کوئی کنسرن بھی نہیں ہے۔ جس سے ہمارا واسطہ ہے، جو ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے، وہ تو بیان کر دی گئی ہے کہ اس قوم کی تکذیب اور انجام یہ ہوا، فلاں کی تکذیب انجام یہ ہوا، فلاں کی طرف فلاں آئے، کون ایمان لائے، ان کا کیا انجام ہوا اور ان کو کیا انعام ملا، یہ سب چیزیں تو جو ہمارے کام کی ہیں وہ ساری ہیں، جو بیان نہیں وہ کام کی نہیں ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت تھی، کتنا ٹائم پیریڈ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرات قرون، 10 قرن۔ یہ صحیح ابن حبان کا حوالہ ہے۔ مزید ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کان بین نوح و آدم 10 قرون کلہم علی شریعت من الحق فاختلفوا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ آدم اور نوح کے درمیان 10 قرن تھے۔ قرن کیا ہوتے ہیں؟ یہ زمانے پر بولا جاتا ہے، اس میں صدی، سنچری بھی آ سکتی ہے، ایک قرن ایک سنچری، یعنی 10 صدیاں، 10 سنچریز، یا پھر یہ کہ 10 جنریشنز، جنریشن کا گیپ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو 10 قرن کا فاصلہ ہے سیدنا آدم اور نوح کے درمیان۔ وہ سارے کے سارے دین حق پر قائم تھے، پھر جب انہوں نے اختلاف کیا، یعنی شرک، کفر، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو انہیں خوشخبری دیتے اور عذاب سے ڈراتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں سب لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے، ایک لمبا عرصہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، شرک اور بت پرستی کا کوئی وجود نہ تھا، غیر اللہ کی کوئی بات نہ تھی۔ پھر شیطان نے باقاعدہ ایک واردات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت، عقیدت، غلو اور شرک کو ڈالا۔ اس کی تفسیر ہمیں سورہ نوح کی آیت 23 کے ضمن میں ملتی ہے. پہلے آیت دیکھ لیں.
وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.
اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ کبھی ود کو، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیکوکار لوگوں کے نام ہیں. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ بطور یادگار جن مجلسوں میں وہ بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت نصب کر دو. اور اہل علم اس کی مزید ڈیٹیل کرتے ہیں کہ پہلے پہل انہوں نے ان کی صورتیں یعنی تصویر بنائی، پھر ان کی مورتیاں بنائی. اسی طرح جنریشن بائی جنریشن جس طرح ایڈوانسمنٹ آتی ہے تو انہوں نے ان کی باقاعدہ بت مورتیاں بنا کر انہی جگہوں پر نصب کر دیں جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے. شروع شروع میں تو یہ کہا گیا، یہ جسٹیفیکیشن دی گئی کہ دیکھیں ہم انہیں دیکھیں گے تو وہ ہمیں ان کی عبادت اور ان کی نیکیاں یاد آئیں گی تو ہمیں بھی شوق پیدا ہوگا. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اس طرح سرایت کر گئی کہ اللہ کو ان کے واسطے دینے لگے، پھر ان کے آگے جھکنے لگے، پھر انہیں کی عبادت اور انہیں سے فریاد اور دعا کرنے لگے کہ ہمارا بیڑا پار کر دے، تو ہمیں اولاد دے دے، تو ہمیں بیٹا دے دے، تو ہمیں رزق دے دے، تو ہمیں بچا لے، تو ہمیں شفا دے دے. اور یہی کچھ اس امت میں بھی آ گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیکوکار لوگوں کے نام ہیں. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ بطور یادگار جن مجلسوں میں وہ بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت نصب کر دو اور ان کے نام وہی رکھ دو. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. اس وقت ان کی عبادت نہ کی گئی یہاں تک کہ جب وہ بطور یادگار بت نصب کرنے والے فوت ہو گئے اور کسی کو اس بات کا علم نہ رہا کہ مقصد کیا تھا، تو انہوں نے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی. تو بت پرستی کی اصل شخصیت پرستی، اکابر کی محبت میں غلو اور ان کے مجسمے بنا کر انہیں نصب کرنا تھا. یہی وجہ ہے کہ شریعت میں تصویر کی حرمت سنگین ہے. یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا، اے آئی، ان سب چیزوں میں دعوت و تبلیغ ایک جہاد کا میدان ہے، محاذ ہے. اور اسی طرح ڈاکومنٹیشن، آئیڈینٹیفیکیشن، اس میں تصویر ناگزیر ہے. لیکن اس کے علاوہ بلا ضرورت، بلا مقصد، جسٹ فار بیوٹیفیکیشن، جسٹ فار سیلفی، گروپ فوٹو، میموری، یادگار، یا اسی طرح گیلری بھر کے رکھنا یا شیئرنگ کرنا سٹیٹس یا پروفائل پہ لگانا، یہ کیا پیغام دینا ہے؟ اور خاص طور پر آج کل جو پردہ ہے جس میں پردہ ہی کسی کو اٹریکٹیو بناتا ہے، ادروائز اگر نقاب گر جائے تو منہ پھر جائیں. ایسا ہوتا ہے کئی بار، وہ جو پلکنگ کر کے بالکل آئی میک اپ، فل آئی میک اپ، حجاب بن کے ساتھ ود ویل پکچرز لگاتی ہیں، جب عورتوں کی محفل میں ان کے نقاب ہٹتے ہیں تو بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی ویڈیوز کی ریکارڈنگ میں یہ نقاب ہٹا دیں تو صفر ویوز آئیں. وہ جو نقاب کے ساتھ بھرم ہے نا، یہی غضب ہے. تو ایسا نقاب جو دعوت نظارہ پیش کرے، جو غیر شرعی محبت، عقیدت اور پھر حرمت الہی کی معصیت کا سبب بنے، وہ خوبصورتی کا وسیلہ ہے، پردے کا ذریعہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور بہتر عمل کرنے والا بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تصویر بلکہ جہاں تصویر کا منع کیا وہیں اونچی قبر کو بھی منع فرمایا، کیونکہ شیطان کا اگلا وار بت پرستی کے بعد قبر پرستی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو شرک سے بچانے کے لیے ان دروازوں کو بھی بند کرنے کا حکم دیا جہاں سے شرک داخل ہو سکتا ہے. قبر پرستی کے فتنے کی ابتدا قبروں پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے سے ہوتی ہے، اور بت پرستی کی ابتدا تصویریں اور مجسمے بنانے سے ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا، اور اونچی قبروں کو دوسری قبروں کے برابر کر دینے اور ہر تصویر کو مٹا دینے کا حکم دیا. ابو الحیاج اسدی فرماتے ہیں، مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کیا میں تمہیں اس کام پر مقرر کر کے نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کوئی مورتی نہ چھوڑو، جیسے ہمارے ہاں کہہ سکتے ہیں اسٹیچو، یا اسی طرح مجسمے مختلف چوک چوراہوں پہ نصب ہوتے ہیں، کبھی سیاست دانوں کے تو کبھی وہ بزرگوں بابوں کے، محمد علی جناح ہو گئے، قائد اعظم علامہ اقبال، اور بابا بھلے شاہ، اور بعض صوفی قسم کے، اور بعض اور انسان جانور زندہ مردہ سب کے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ مورتیاں شریعت میں مٹانے کا حکم ہے، پتہ نہیں کہ اسلامی مملکت میں یہ سب کیسے رواں ہے، اسے بہرحال مٹایا جانا چاہیے، ختم کیا جانا چاہیے، اللہ ایسے غیور عوام حکمران پیدا کرے۔ یہ سب عقیدہ پڑھنے، قرآن سمجھنے، شریعت کے قریب ہونے سے ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مورتی نہ چھوڑو مگر اسے مٹا دو، اور نہ کوئی اونچی قبر مگر اسے برابر کر دو۔ اللہ میرے شہر ملتان کی حفاظت کرے، کہ یہ تو انہی دو چیزوں کی وجہ سے خصوصی بدنام ہے۔ گرلز کلز فاؤنڈیشن کو توحید و سنت کا مرکز بنائے، اس شہر، اس ملک اور اس ساری دھرتی کو، اللہ کی زمین کو اللہ کی عبادت کا مرکز ٹھہرائے، آمین۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، کہ اس کے بعد پھر یہ 10 صدیوں کا یا 10 زمانوں کا فرق رہا، پھر نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، اس میں سے دعوت تبلیغ کتنی تھی، نبوت کتنے عرصے میں ملی، پھر نوح علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء کے درمیان فاصلہ، پھر آخری نبی اور ان سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان فاصلہ۔ اگرچہ ان میں سے کچھ چیزیں معلوم ہیں، مثلا نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا عرصہ تقریباً 950 سال آیا ہے، 50 کم 1000 سال، مگر ان کی کل عمر کا نہیں بتایا گیا۔ ہاں احادیث میں یہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہزاروں سال کی ہوا کرتی تھیں، پھر یہ قیامت تک گریجولی آہستہ ہوتے 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 کم ہو گئیں، حتیٰ کہ آج کل جو ایوریج عمر ہے کسی کی، ایوریج ایج، یہ 60 سے 70 سال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات دی، لیلۃ القدر، کہ جس کی عبادت خیر من الف شہر ہے، کہ جو اس میں عبادت کر لے وہ پہلی امتوں سے بھی اجر و ثواب میں بڑھ سکتا ہے۔ ان کی عمریں ہزاروں سال تھیں مگر عبادتیں ان میں سے کچھ تھیں، جبکہ ان کی عمر کم اور عبادتیں زیادہ۔ یہ اس امت کی فضیلت اور خصوصیت ہے۔ اسی طرح یہ آخر میں آنے والی باقی امتوں کو ملنے والے ہفتے بھر کے ایام میں سے افضل دن کی مستحق ہے، جیسے ہمیں جو جمعہ کا دن ملا، یہ باقی امتیں جو پہلے تھیں ان کے دنوں سے بھی آگے ہے، اور پھر اسی طرح وہ پہلے آنے والی ہم آخری امت ان پر قیامت کے روز گواہی دیں گے اس قرآن کی شہادت کی وجہ سے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ کے درمیان بھی تقریباً 600 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض آئے ہیں، مثلا کسی نبی کی کل زندگی، کسی کی دعوت کا زمانہ، اور اسی طرح مختلف انبیاء کے درمیان، لیکن ان میں سے اکثر ثابت نہیں ہیں، اور یہ مورخین کے اندازے ہیں، تو اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، لمبا عرصہ، ان کی محنت، ان کا صبر، ان کی عزیمت، استقامت، قبولیت اور نجات، یہی ہمارے لیے زاد راہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت، قرآن کی مختلف آیات اور کئی ایک مکمل رکوعات میں کیا۔ یہاں 8واں پارہ ولو اننا، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 59 ہے۔ دیکھیے مکمل رکوع نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہے۔ صرف یہی نہیں، سورہ ہود میں بھی ایسے، سورہ الشعراء میں بھی، سورہ العنکبوت بھی، اور دیگر مقامات پر تو مختلف آیات ہیں ہی۔ سورۃ الاعراف 59 سے دیکھیے،
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
بلا شبہ یقینا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہ ہر نبی کی دعوت تھی نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت پیش کی اور اس دعوت میں کوئی انسانیت کا نقصان نہیں بلکہ ان کی خیر ہے ان کا فائدہ ہے امن ہے خوشحالی ہے نجات ہے ضمانت ہے لیکن کیا ہے کہ قوم مان نہیں رہی الٹا قوم کے جو ایلیٹ سردار تھے اس پیغام کی دعوت کی مخالفت کرنے لگے یاد رہے کہ دعوت توحید کی مخالفت کرنے والوں میں ہر زمانے میں عمراء کا طبقہ پیش پیش رہا ہے کیونکہ انقلابی دعوت کا پہلا نشانہ یہی لوگ بنتے ہیں ان کے مفاد جو ختم ہوتے ہیں طاغوت کا بت جو ٹوٹتا ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا پیغام اور انداز اختیار کیا کہتے ہیں یا قوم اے میری قوم لیس بی ضلالۃ مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ولکنی رسول من رب العالمین لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں ابلغکم رسالات ربی میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیونکہ میری طرف وہی آتی ہے تمہاری طرف وہی نہیں آتی کیا تمہیں تعجب ہوا ہے تم یہ عجیب سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر عظیم الشان نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس میں کیا عجیب بات ہے اللہ نے اگر کسی ایک کو چنا تمہاری طرف بھیجا باتیں سچائی کی ہیں تمہارا فائدہ ہے تو انکار کیوں عجیب کیا ہے بس انہوں نے جھٹلا دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اندھا انکار تکذیب تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یعنی ایمان والے بچا لیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا گویا رسول کی تکذیب اللہ کی آیات کی تکذیب ہے اور یہ بھی فرمایا یقیناً وہ اندھے لوگ تھے یعنی سچائی کی آیات کونی آیات قرآنی آیات جس کو سمجھ نہ آئے یقیناً وہ اندھے ہیں انہم کانوا قوما عمین یقیناً وہ اندھے لوگ تھے یہ چھوٹا سا رکوع ہے اس مقام پر اور اس کی تفصیل سورۃ ہود میں آئی ہے ہود 25 سے دیکھیے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا
غور کریں پہلے قوم کے سرداروں نے کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہمیں تو ہی گمراہ لگتا ہے اور اب کہا کہ تو ہے کون ہے تو ہم جیسا ہی تجھ میں کیا خاص ہے تیری بات کیوں مانے تیرے پیروکار کتنے ہیں اور ہیں کون وہ نیچ طبقہ یاد رہے کہ یہ تضاد نہیں ہے کہ وہاں کچھ اور ہے یہاں کچھ اور اصل میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا عرصہ دورانیہ کتنا تھا اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف بیانیے مختلف اوقات کی مختلف وقتوں کی تبلیغ کا ذکر کیا جیسے ایک بار دعوت میں قوم نے یوں کہا تو دوسرے موقع پہ دعوت میں انہوں نے یہ کہا
ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك أهواك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بجنة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.
سورة ہود کا یہ وہ مقام ہے کہ نہ صرف یہاں ایک رکوع بلکہ اس سے اگلا رکوع بھی وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ یہ اور وہ دونوں اکٹھے مسلسل دو رکوعات نوح اور قوم نوح کا مکالمہ ہے. نوح علیہ السلام نے بدل بدل کر آیات سنائیں، پیغامات پہنچائے، دن رات گھر بازار الغرض کوئی موقع نہ چھوڑا اکیلے اکٹھے، مگر وہ نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے جا کے کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین. پیغام کیا دیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی آخرت کے عذاب سے ڈرایا. آگے سے قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہا ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا ایک بشر. انہوں نے کس بات پر انکار کیا کہ بشر ہے تو نبی کیوں مانے؟ آج انکار کی ایک صورت یہ ہے کہ نبی مانتے ہیں تو بشر نہیں مانتے، بلکہ نور اور اس سے بھی بڑھا کے نور من نور اللہ بنا دیتے ہیں. کیا یہ دونوں سوچ میں ایک نہیں ہیں؟ بھلا بشر کو نبی ماننے میں، رسول ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، رسول بھیجے، وہ سب کے سب رجالا، وہ بشر تھے، وہ رجال مرد تھے. تو پھر یہ انکار کہ نبی نور ہے اور بشر نہیں، یہ بحث کیوں ہے؟ آخر کیوں ہے؟ دیکھیں تو یہ وہی سوچ ہے جو ہمیشہ سے انکار کرنے والوں کی دلیل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تجھے بشر دیکھتے ہیں سو نبی نہیں مانتے، اور پھر تیرے پیروکار ہیں کون؟ آج کل بھی فالورز کے ترازو میں یا اکثریت کے ترازو میں یا جمہوریت کے ترازو میں تولا جاتا ہے، اللہ کے ہاں یہ ترازو نہیں چلتا. اللہ کے ہاں ایمان کی وہ قوت ہے کہ جو اکثریت پر بھاری ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تجھے نہیں دیکھتے ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے رذیل ہیں سطحی رائے کے ساتھ، اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے بلکہ جھوٹا خیال کرتے ہیں.
اب اعتراضات دیکھیے، بشرمانہ تو نبوت سے انکار، اور پھر تعداد کا چکر، اور پیروکاروں کی تعداد، اور ان کا معیار کہ کون ہیں، کتنے ہیں، یہ غریب غربا، یہ کمزور، یہ غلام، یہ طبقہ، ان کے مقابلے میں ہم سردار، انکار، یہ ہے بڑی بات۔ ہم مانتے تو اصل بات تھی، ہم نہیں مانتے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔
نوح علیہ السلام کی ہر بار دعوت پر قوم طرح طرح کے اعتراضات کرتی۔ نوح علیہ السلام انہیں ہر بار جامع ترین جواب دیتے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہیں کون، ہم جیسے انسان ہی، اور آپ کے پیروکار تو یہ نیچ طبقے کے لوگ ہیں جن کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔
ایک توحید کی دعوت اور اتنے سارے اعتراضات۔ نوح علیہ السلام کا جواب، یا قومی
ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔
نوح علیہ السلام نے ان کے تمام اعتراضات کا جامع جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کے مضبوط دلائل اور پختہ یقین موجود ہے، یعنی وآتانی رحمتا من عندہ، میرے پاس اس کی طرف سے رحمت ہے، نبوت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبوت یہ کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں یا کسی کے آبا و اجداد کی جائیداد نہیں، یہ تو محض اللہ کی اپنے پاس سے خاص عنایت ہے۔ اس کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، خواہ وہ غریب ہو یا امیر۔ تو یہ اعتراض تو بنتا نہیں کہ تمہارے پاس ہے کیا، تمہارے ساتھ ہے کون، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔
فعمیت علیکم،
اب یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں اس دلیل اور رحمت سے اندھا رکھا گیا ہو اور تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہ تم پر مخفی ہو رہی ہو، تم ہی نہ دیکھ سکو، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا ہم زبردستی تمہیں اس دلیل کا قائل کر لیں اور اس رحمت کے سائے میں دھکے سے داخل کر لیں جبکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو اور دور بھاگتے ہو؟
اے میری قوم، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا،
میرا کیا فائدہ اس میں، میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اللہ کے سوا کسی پر نہیں، اور میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں جنہیں تم نیچ سمجھتے ہو، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو جہالت پرتتے ہیں۔
وَيَا قَوْم،
یہ بار بار نوٹ کریں، دیکھیں انہوں نے ایک بات میں 100 اعتراض، یعنی ایک بات میں 100 گولے داغ دیے، اور نوح علیہ السلام ہیں کہ ہر بات کا جواب کتنے پیار اور نرم انداز سے دے رہے ہیں، بات بھی اپنی کر دی، کوئی ان کی مانے نہیں، ایسی بٹرنگ نہیں کہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دینا، ان کی بات کا پیار محبت سے جواب دینا، انداز اہم ہے۔
وَيَا قَوْم،
اور اے میری قوم، کتنی اپنائیت سے انہیں احساس دلا رہے ہیں۔ ذرا یہ بتاؤ،
من ينصرني من الله ان طردتهم،
یہ جو جن سے تم نفرت کرتے ہو کہ ہیں کون، ان کی تو اوقات نہیں، اگر میں انہیں تمہاری وجہ سے ہٹا دوں اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ مطلب یہاں ایمان کی وجہ سے اہمیت ہے، ذات کی وجہ سے نہیں۔ ان کی ذات کو ہٹا دینا اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، میری مدد نہیں کر سکتا۔
افلا تذکرون،
تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قوم نے جب اوٹ پٹانگ سوال، عجیب و غریب اعتراضات کیے، تو نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ بھی کہا کہ دیکھو میں نے یہ کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا میں عالم الغیب ہوں، یا میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو خود یہی کہتا ہوں کہ میں تمہارے جیسے ایک انسان ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے پاس اس کا وہ پیغام آیا جو تم نہیں جانتے، اور اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اب اس بات میں کیا اعتراض ہے؟ یاد رکھیں کہ یہی دعوت ہر نبی کی تھی، لوگوں نے ان سے انسانوں سے بڑھ کے امیدیں لگا لیں کہ اچھا اگر تم نبی ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، آسمان سے تاڑے توڑ کے لے آؤ، سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ کے دکھاؤ، یہ گھر یہ سونے چاندی کے بنا کے دکھاؤ۔ مگر نبی کا جواب یہ ہوتا کہ تم مجھ سے کیسی توقعات رکھ رہے ہو، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میرا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہے، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں عالم الغیب ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں نے تو کہا کہ میں انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے اور اس میں نجات کا پیغام ہے، اس میں تو ہماری کامیابی ہے۔ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين۔ دیکھیں کہ آج جس پیرامیٹر کے ہم مسلمان ہیں تو یہ تو انبیاء کی دعوت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نبی تو نبی، ہم تو ولیوں کو بھی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ان کے ہاتھ اللہ کے خزانے میں، غیب جاننے والے اور فرشتوں سے بڑھ کے پتہ نہیں کیا کچھ انہیں بنائے ہوئے ہیں، جبکہ نبی نے اس سے انکار کیا، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں کوئی گنجو لرش، گنج بخش، فیض عالم نہیں ہوں، لوگوں نے تو اس سے بڑھ کے انہیں مظہر نور خدا بھی بنا دیا، جبکہ نبی نے تو اس سے انکار کیا اور اپنے آپ کو کہا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ اور اس طرح کا عقیدہ جس میں ولی یا نبی کو انسانیت سے بڑھا کے، انسان سے بڑھا کے خدا سے ملایا جائے، یہ انبیاء کی دعوت کا انکار ہے۔ ان کے ہاتھ میں رب کے خزانے دیے جائیں، اختیار دیے جائیں، نبیوں نے اس کا انکار کیا۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، مجھ سے کیوں مانگتے ہو، میرے پاس تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، لوگ تو عالم الغیب کہتے ہیں، نبی تو نبی، پیر اور فقیر اور ولی کو بھی کہا کہ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ اس دعوت کا جواب قوم نے کیا دیا، کہا بس بس بہت ہو گیا، اے نوح،
یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔
یہ ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہتے ہیں کہ تو ہم سے جھگڑ رہا ہے، اب تو ہم سے بحث مباحثہ کر رہا ہے، ایسا کر کہ اگر واقعی کوئی عذاب وغیرہ کوئی چیز ہے تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم پھر بچ نہیں سکو گے۔
قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔
یہاں وہ بھی دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ولی کی، اپیر کی ناراضگی سے ایک غصے کی نگاہ مرید کو جلا کے رکھ دیتی ہے، یہاں تو نبی کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ناراض بھی کرو نا تو اللہ جب چاہے گا عذاب آئے گا، میرے ہاتھ سے کچھ نہیں ہونے والا، میں نے کب کہا ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا جو تم مجھ سے کہتے ہو کہ لے عذاب، یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔
اور ہاں، میرا تمہیں نصیحتیں کرنا، میں لاکھ چاہوں نا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں بغاوت لکھ دی ہے، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون۔
انہوں نے کہا کہ یہ تو اس نے خود ہی ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں، ہر بات کا جواب۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے،
ان افتریته فعلج اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔
اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو واقعی اس کا جرم، وبال، یہ میں مجرم ہوں، مجھ پہ ہوگا، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ جرم کو چھپانے کے لیے دوسرے پر الزام بچا نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید کی تمام آیات پر مجموعی نظر ڈالیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے بے مثال صبر کے ساتھ مسلسل صدیوں دعوت دینے کے باوجود قوم نے ان کے انکار اور اظہار ثانی میں کوئی کمی نہ کی، بلکہ ہر نسل اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرتی کہ دیکھنا اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا اور نوح کی بات نہ ماننا۔ اس کے باوجود نوح علیہ السلام پر امید رہ کر نہایت استقامت کے ساتھ انہیں دعوت دیتے رہتے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اطلاع دی کہ اب آئندہ آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے ان پر عذاب کے لیے بد دعا کی اور اپنی بے بسی پر رب سے مدد کی فریاد کی۔ سورۃ القمر کی آیات دیکھیے، آیت 9 سے،
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر،
فرمایا کہ انہوں نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، اس پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے، دھتکارا ہوا ہے، وزدجر کمانا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا،
فدعا ربه انی مغلوب فانتصر،
میں مغلوب ہوں سو تو بدلہ لے۔ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ پر یہ غلبہ پا گئے ہیں، میں ہار گیا ہوں، تو بدلہ لے۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان کا انجام اب تباہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تو میری مدد کر، مجھے یہاں سے نکال، خود ان سے انتقام لے۔ مختلف مقامات پر کچھ اور بھی نوح علیہ السلام کی نصیحتیں اور دعوتوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہ دعوت کا عرصہ الف سنہ الا 50 عاما تھا، جیسے سورۃ العنکبوت 14 ہے،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔
سورۃ الشعراء میں بھی جہاں مختلف انبیاء کی دعوت کا بیان ہے، نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر بھی ہے۔ الشعراء 106،
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون۔
اتنی پیاری دعوت کے بعد انہوں نے کیا کہا، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں، یہ تیرے پیچھے ہیں کون، سب ذلیل۔
قال وما علمی بما كانوا يعملون،
نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے، کسی کی ذات، بیک گراؤنڈ، وہ اللہ جانتا ہے۔
ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون،
ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے ہے اگر تم سمجھو۔
وما انا بطارد المؤمنین،
اور میں ایمان والوں کو کسی صورت نکالنے والا نہیں ہوں، کہ تم انہیں کم سمجھ رہے ہو لو سو میں نکال دوں، نو،
ان انا الا نذیر مبین،
میں نہیں ہوں مگر ایک کھلم کھلا ڈرانے والا، میں تو سب کو وعید سنانے والا ہوں۔
قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين،
اب وہ دھمکیوں پہ اتر آئے کہ تو باز نہ آیا نا تو ہم تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔
قال ربي ان قومي كذبون،
نوح علیہ السلام نے رب سے فریاد کی کہ بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔
فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين،
اللہ تو میرے اور ان کے درمیان فتح سے کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان والوں کو نجات دے۔
فانجیناه ومن معه في الفلك المشحون،
تو ہم نے اسے اور ان کو جو اس کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے بچا لیا۔
ثم اغرقنا بعد الباقين،
پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا.
ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم،
پھر اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا نشانی ہے، کہ توحید کی دعوت کی مخالفت کا انجام اچھا نہیں ہوتا. نسلیں غرق ہو جاتی ہیں، انسانیت تباہ ہو جاتی ہے. انسانیت کی بقا اور کامیابی توحید کے درس میں ہے، توحید کو اپنانے میں ہے. پھر خواہ اللہ کے ساتھ شرک میں نبیوں کو بڑھائیں یا ولیوں کو چڑھائیں، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. انبیاء نے اس سے روکا کہ تم جن نیکوکاروں کے بتوں کے پیچھے پڑے ہو، مجسمے بنائے ہو، یہ ان کی دعوت نہ تھی. میں بتاؤں کہ اللہ کی دعوت کیا ہے، میرا کہا مانو، اللہ سے ڈرو اور اسے مان لو. مگر عقل ہوتی تو مانتے، وہ تو اندھے ہو چکے تھے. سورہ یونس 71 ہے.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ،
ان پر نوح کی خبر پڑھ.
اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْصُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْصِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکا کے ساتھ مل کر پکا کر لو، یہ جن سے تم مدد مانگتے ہو نا، مانگ لو ان سے، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، کسی بھول میں نہ رہنا، جو کرنا ہے کر لو، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو. اگر مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، لے لو. ذرا یہ ضرور سوچنا کہ میرا مطالبہ کیا ہے، میں نے تم سے مانگا کیا ہے. میرا اجر تو اللہ پر ہے اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار ہو جاؤں، میں فرما برداروں سے ہو جاؤں. ان اکون من المسلمین، مگر انہوں نے جھٹلایا. تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو ہی پکارا. سورۃ الصافات 75 ہے.
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ،
بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں. غور کیجئے، جب جب قوم نے جھٹلایا، نوح علیہ السلام نے کس سے فریاد کی، کس کا دامن پکڑا، کس سے مدد مانگی. سورہ نوح کو دیکھ لیں. اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اور پھر رب سے فریاد مناجات کو بیان کیا. سورہ نوح دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میرا کہا مان لو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مدت تک فائدے کی زندگی دے گا، تمہارا اس میں فائدہ ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا تو وقت مقرر ہے، پھر تمہیں ڈھیل نہیں دی جائے گی. اس کے جواب میں بھی انہوں نے انکار کیا تو نوح علیہ السلام نے رب سے یوں فریاد کی.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا
اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، تو میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بے شک میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا، ثم انی دعوتہم جہارا، انہوں نے انگلیاں ڈالی، اپنے منہ چھپائے، میں نے انہیں اور اونچا اعلانیہ دعوت دی، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، کھلم کھلا چپکے چپکے ہر طرح سے دعوت دی، سمجھایا، فقلت استغفروا ربکم، کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، ڈھیٹ نہ بنو، معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، استغفار کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، خوشحال کر دے گا۔ استغفار کی فضیلت خوشحالی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، تم رب کی طرف آؤ، دنیا خود چل کے آئے گی، وہ تمہیں مالوں بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہے، تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے، نہ تم پیار کی زبان سمجھتے ہو نہ مار کی، نہ تمہیں خود اپنا خیال ہے نہ رب کے وقار کا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا، کیسے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، بھول گئے؟ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا دیکھا نہیں کس طرح اللہ نے سات آسمانوں کو اوپر تلے پیدا فرمایا؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اس نے ان میں چاند کو نور بنایا، سورج کو چراغ بنایا، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، خاص طریقے سے اگانا، ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، پھر دوبارہ وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا۔ تم اپنی پیدائش کو مانتے ہو تو پیدائش کے بعد اٹھایا جانا کون سا مشکل ہے، تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنایا، اس زمین پر اس کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ نے تمہیں راہیں دکھائیں، تم ہدایت کا راستہ چھوڑ بیٹھتے ہو، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اگر قوم نے کچھ دھیان نہ دیا، نوح علیہ السلام نے پھر رب سے فریاد کی، قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اس کے پیچھے چل پڑے جس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا ان کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، یعنی کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، اتنے اندھے ہو گئے، میری بات ہی نہیں سن رہے، مان ہی نہیں رہے، نافرمانی پہ ضد کر گئے، اڑ گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی تدبیر، یعنی الزامات، اعتراضات اور طرح طرح سے دشمنی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، خود تو خود دوسروں کو بھی نصیحت اور وصیت کر گئے کہ اپنوں کو نہیں چھوڑنا، نوح کی نہیں سننا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، پھر انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ نوح علیہ السلام نے رب سے فریاد کی، اللہ انہوں نے گمراہی چنی ہے تو گمراہی میں غرق کر دے۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، بس آگ میں داخل کیے گئے، پھر انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مدد کرنے والے نہ پائے۔ یہ اپنے نبی کی دعوت کا انکار اور نبی کی رب کے آگے فریاد اور اس کی قبولیت کا نتیجہ تھا۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جب ان میں سے کسی نے مسلمان ہونا ہی نہیں ہے تو اللہ تو انہیں ختم کر دے تاکہ دوسرے لوگوں کا ایمان تو خراب نہ کریں۔
وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دجارا،
نوح نے کہا ہے میرے رب زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی تو رحمت ہوتا ہے، سراپا رحمت، تو کیوں انہوں نے اس طرح بد دعا کی کہ قوم کو اللہ تو تباہ کر دے۔ اصل میں اللہ نے بتا دیا تھا کہ اب انہوں نے کفر میں نافرمانی میں زیادہ ہونا ہے، تو دعا کی کہ فائدہ تو کچھ نہیں تو انہیں اب چھوڑ نہیں۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور کسی نافرمان سخت منکر کے سوا کسی کو نہیں جنیں گے، یعنی ان کی نسلیں بھی یہی کفر پر رہیں گی، اب مسلمان ہونا تو ہے نہیں ان میں سے کسی نے۔ پھر دعا بھی کی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے والدین اہل توحید تھے، مسلمان تھے، اور اہل ایمان کے لیے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا سنی اور حکم دیا کہ کشتی بنا۔ سورہ ہود 37 سے دیکھیے،
وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون،
اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی جب آپ تباہ ہو رہے ہو نا، پھر آپ نے ان کو بچانے کی دعا نہیں کرنی، کیونکہ وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ،
نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، وہ بناتا تھا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی اس کے پاس سے اس کی قوم کے کوئی سردار گزرتے تو اس سے مذاق کرتے، اچھا تو اب یہاں کشتی خشکی میں چلے گی، مطلب اب عذاب آنے والا ہے جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اس طرح مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا،
ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون،
ابھی بھی سمجھ جاؤ کہ جم تم جس طرح ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ہم تمہارا ایسے ہی مذاق اڑائیں گے، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔
من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،
یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم، کشتی تیار ہو گئی، اللہ نے آسمان کو حکم دیا وہ برس پڑا، زمین کو حکم دیا وہ ابل پڑی، تنور پھوٹ پڑا۔ سورۃ القمر میں ہے نا،
فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ،
ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا۔
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا،
اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا، اوپر نیچے جل تھل، اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا۔ کہ انہیں غرق کرنا ہے، انہم مغرقون، وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، قلنا، ہم نے کہا، اس میں یعنی کشتی میں ہر چیز میں سے دو قسمیں، نر مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لے، یعنی گھر میں سے جو اہل ایمان تھے، کیونکہ آگے مزید مسلمانوں کا ذکر علیحدہ ہے، اور دو دو قسمیں تمام جانوروں کی یعنی نر مادہ بھی سوار کرنے کا حکم ہے، گھر میں سے مسلمانوں کو سوار کرنے کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ تمام ایمان والوں کو، جیسے فرمایا، قل احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ یہاں لوگوں نے تعداد بتائی ہے، 80-90، اتنے اتنے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایمان والے تھوڑے ہی تھے، نہیں ایمان لائے مگر تھوڑے، الا قلیل۔ تو نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں میں سے جو کرۂ ارض پر، جو ان کے پاس جانوروں کی اقسام تھیں، نر مادہ سوار کر لیے، اپنے گھر میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں سوار کر لیا، کیونکہ جو ایمان نہیں لایا تھا اس کا انجام آگے علیحدہ ہے، اور اللہ کا حکم بھی تھا کہ اہلک الا من سبق، تو اپنے گھر والوں کو سوار کر مگر جس کے بارے میں میری بات ہو چکی۔ کیا بات ہوئی تھی؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ایمان نہیں لایا ان کے بارے میں مجھ سے فریاد بھی نہیں کرنی، بات بھی نہیں کرنی۔ سورہ ہود 37 میں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا، ان الشرك لظلم عظیم، وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا،
واصنع الفلك باعيننا ووحينا،
اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، پہلی تو یہ کہ پانی کے طوفان سے بچنے کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک بحری جہاز بناؤ، کیونکہ یہاں لفظ ہے نا الفلک، یہ بڑی کشتی بحری جہاز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر ووحینا، ہمارے حکم کے مطابق۔ اس سے بھی اس کی عظمت اور ہیبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگرانی میں اور اس کی ہدایت کے مطابق بننے والی کشتی کتنی شاندار ہوگی، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی بیان کرتے ہیں مگر اس کی اسپیسیفیکیشن کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب تم نے خود ہی دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر رہنے والا ایک کافر بھی باقی نہ چھوڑ، تو اب عذاب آنے پر ظلم کرنے والوں یعنی مشرکوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات سفارش مت کرنا، کیونکہ ان کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ اس کی زد میں کوئی آئے اپنے گھرانے میں سے، چاہنے والے میں سے، تو فیصلہ نہیں بدلے گا، فیصلہ ہو چکا۔ اب پھر یہاں ایک لفظ غور کیجئے، بِعَيُنِنَا وَوَحْجِنَا، معلوم ہوتا ہے اللہ کے لیے آنکھوں کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اللہ کی صفات میں اس کی آنکھیں بھی ہیں۔ اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جب آپ قصہ پڑھ رہے تھے سورۃ طٰہٰ آیت 39 میں بھی آپ نے اللہ کے لیے لفظ عین پڑھا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ بعض لوگ اللہ کے لیے آنکھیں ہونے سے انکار کرتے ہیں، ان کے خیال میں اللہ کی آنکھیں ماننے سے مخلوق کے ساتھ تشبیہ آ جاتی ہے، یعنی وہ ہمارے جیسا بن جاتا ہے، کیونکہ ہماری بھی آنکھیں ہیں، جبکہ اللہ کی آنکھیں کا لفظ کہہ دیں تو یہ تو پھر کوئی گستاخی یا بے ادبی ہو گئی۔ اب اس بہانے سے اللہ کی بے شمار صفات کا انکار ہو جاتا ہے، پھر اس کی کئی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ، کبھی کہتے ہیں وہ، اور اس طرح وہ اللہ کی کئی ایک صفات، جیسے اللہ کے لیے جب لفظ وجہ آتا ہے تو اس کے چہرے کا، ید آتا ہے تو لفظ ہاتھ کا، ساق آتا ہے، سورۃ القلم آیت 42 ہے، یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کا لفظ آیا ہے اللہ کے لیے، ویدعون الی السجود، تو انہوں نے ساق کا انکار کر دیا۔ جبکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے خود ذکر کیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اترنے، نزول، چڑھنے، سننے، بولنے، دیکھنے، خوش ہونے، مسکرانے اور ناراض ہونے کا جب ذکر آتا ہے تو یہ اس کی تاویلات اور اس کی وضاحتیں دینے، توجیہات بیان کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر اپنے پاس سے مختلف مطالب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کبھی انکار تو کبھی اس بات تو کبھی اس طرح کبھی اس طرح۔ غور نہیں کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تو اس کو ماننے میں کیا پریشانی ہے، اور اس کا ایگزیکٹ اپنی زبان میں ترجمہ کرنے میں کیا مشکل ہے۔ دور کا معنی تو لے آتے ہیں، قریب کا معنی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دور کا معنی ماننے میں قریب کا معنی رکاوٹ نہیں ہوتا۔ مثلاً آیونینا کا ترجمہ کرتے ہیں ہماری نگرانی میں، یقیناً آئین میں نگرانی شامل ہے، مگر آنکھ کا تو انکار پھر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ید میں قبضہ قدرت شامل ہے، مگر ہاتھ کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات، یہ مشکل تو تب پیش آئے جب مخلوق کی صفت کو خالق کے برابر کیا جائے، جب کہ یہ سب کہتے ہیں اور یہ قرآن میں پڑھتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، الشوریٰ 11، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، مگر اس کا سننا، اس کا سامع، اس کا بصر مخلوق جیسا تھوڑی ہے، یا پھر یہ کہ مخلوق سے مشابہت کے ڈر سے اس کی سماعت و بصارت کا انکار کر دیا جائے۔ بالکل اسی طرح پھر اس کے ید کو مخلوق کے ید کی وجہ سے منکر کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھ کا مخلوق کی آنکھ کی وجہ سے انکار کیوں کر دیتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ اپنی صفات میں ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کما یلیق بشانی، اور اس کی صفات معلوم ہیں، ان پر ایمان ہے، مگر کیفیات، ڈیٹیل، یہ مجہول ہے، یہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے استواء کا معاملہ ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، یہ تو معلوم ہے، الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، استواء معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، والایمان بہ واجب، اب کیفیت چونکہ مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ اس کا انکار کر دیں، بلکہ ایمان اس پر واجب ہے، اور اس کی تفصیل کے بارے میں سوال کرنا اور بات کو بڑھانا، بال کی کھال اتارنا، یہ بدعت ہے، والسؤال عنہ بدعت، یہ اللہ کی صفات کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی صفت کے بارے میں تفصیل پوچھی جائے تو کیا ایمان ہونا چاہیے، کہ صفت تو معلوم ہے مگر کیفیت مجہول ہے، ایمان تو واجب ہے اور اس کی تفصیل کی بات یہ بدعت ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اس میں تمام اشکال اور شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کے سامنے اللہ کے ید کا ترجمہ صرف قبضہ قدرت کرے تو اس کے ترجمے کو ریجیکٹ کر دیں، جو بھی اللہ کی آنکھ کا ترجمہ آنکھ کے بجائے نگرانی کرے اس کے تفسیر کو چھوڑ دیں۔ یہ وہ ایک سائنز ہیں جو اس کی خطرناکی اور سنگینی کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ میں صحیح نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے معاملے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ وہ کشتی بناتا رہا، اس کے پاس سے قوم کے سردار گزرتے، مذاق اڑاتے، وہ کہتے کر لو مذاق، ہم بھی ایسے کریں گے جیسے تم کر رہے ہو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون عذاب کا حقدار بنتا ہے، کون رسوا ہوتا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ جب اللہ کا حکم عذاب کا آ گیا تو کیسے زمین ابل پڑی، حتی اذا جاء امرنا وفار التنور۔ یاد رہے کہ یہاں تنور نوح علیہ السلام کے گھر کا تنور بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح زمین ایز اے تنور، جس طرح تنور جوش مارتا ہے، آگ اگلتا ہے، تو زمین کو ایسا تنور مشابہت دی ہو کہ زمین میں سے ایسے مختلف جگہوں سے پانی ابل پڑے جس طرح تنور آگ اگلتا ہے۔ حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّور
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن.
اللہ نے فرمایا کہ ہر جوڑے کا دو دو، ہر ایک جوڑا دو، نر مادہ یعنی، اور اپنے گھر والے اور ایمان والے سوال کر لے، ہاں اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی. کن کے بارے میں شامل نہ ہونے کی بات ہوئی؟ جنہوں نے ظلم کیا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، یعنی کافر مشرک یہ داخل نہیں ہوں گے. حالانکہ ایمان والے تھوڑے تھے، کشتی بڑی تھی، مگر حکم یہی تھا. اور فرمایا کہ جب داخل ہو، اس میں سوار ہو جاؤ تو کیا پڑھو؟
بسم اللہ مجریھا و مرساھا،
اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، مجریھا اس کا جاری رہنا چلنا، مرساھا اس کا رک جانا ٹھہرنا.
ان ربی لغفور الرحیم،
کشتی میں سوار ہوتے وقت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اس لیے کشتی میں پانی کے سفر میں سوار ہوتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے یہی دعا پڑھنی چاہیے. اور سورہ مؤمنون میں وہ دعا بھی ہے جو کشتی پر سوار ہو کر پھر آرام سے بیٹھ جانے پر اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا تھا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف سفر شروع کرتے نہیں، جس طرح ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے نا کہ فنکشن شروع ہوتے، شروع تو تلاوت سے، باقی پھر سب نافرمانی کے کام، پھر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بھائی تلاوت کر لو، ایک رسمی افتتاح ہو جائے اللہ کے نام کا، ٹھپا لگ جائے، پھر جو مرضی کرو. سفر شروع کرتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے، سوار ہوتے وقت بھی دعا پڑھی. اب جب سفر چل پڑا، آگے بڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا، فقل
الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین.
اسی طرح ایک اور بھی ہے،
رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین.
یہ سب یاد کیجئے گا، سورہ ہود کی 41 کی، بسم اللہ مجریھا. جب آپ کبھی کسی لیک، کسی ریور، کسی سی وغیرہ کا وزٹ کرتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، موقع ملتا ہے تو وہ پڑھا کریں. اور جب اسی طرح خشکی کے سفر کر رہے ہوں تو وہ سورہ زخرف میں اللہ کے نبی کی دعا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ثابت ہے، آپ یہ پڑھتے،
سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون.
تو یہ تمام دعائیں ہیں، ضرور یاد کیجئے گا. اور سفر سارا عبادت میں یوں گزاریے کہ رب کا نام زباں پر رہے. اب کشتی چل رہی ہے، ارد گرد پہاڑوں جیسی پانی کی موجیں ہیں.
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. یہ ایسا مقام ہے کہ
محبت کا بڑا امتحان ہے، ایک طرف حکم ربی ہے اور دوسری طرف ابنی ہے، بیٹا. انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج کشتی چلی جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی. دور دیکھا، وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، آواز دی،
یا بنیر کب معنا،
بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ.
ولا تکم مع الکافرین،
کافروں کے ساتھ نہ ہو. باپ کی شفقت کتنے پیار سے، یا بنیر میرے بیٹے، پیارے بیٹے، چھوٹے بیٹے، آؤ کشتی میں چڑھ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو. اب پتہ کیا چلتا ہے کہ جس طرح کی صحبت ہوتی ہے انجام وہی ہوتا ہے. دیکھ لیجئے ارد گرد آپ کا وقت کن کے ساتھ گزرتا ہے، آپ کن سے محبت کرتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انجام اسی پہ ہو سکتا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کی بربادی کا باعث کافروں کی مجلس اور ان کے ساتھ رہنا تھا. اگر وہ نوح علیہ السلام کی صحبت میں رہتا تو کفار کے ہتھے نہ چڑھتا. صحبتیں پاؤں کی زنجیریں ہوتی ہیں، باپ بلاتا رہا، بیٹا نہ گیا، صحبت نے جکڑ لیا، کہنے لگا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، میں اس بڑے پہاڑ ہے نا اس پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں سنگینی کا نہیں پتہ. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں، پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا مگر جس پر وہ رحم کرے. اور بس یہی کہنا تھا کہ پانی کی موج باپ بیٹے کے بیچ جدائی کر گئی. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، یہ اللہ کا بچانا تھا. اب دیکھیں یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا امتحان ہے، اور بے اختیار باپ ہو یا ماں ہو اولاد کو بچانے کے لیے پانی میں کود جائے. نوح علیہ السلام نے اپنے اوپر کتنا ضبط کیا ہوگا. رب کے حکم پر استقامت دیکھیے، پانی کی موج نے باپ بیٹے میں جدائی ڈالی تو نوح نے رب سے فریاد کی. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا بس کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. دیکھیں اللہ کے فیصلے پر انکار نہیں اور اللہ کے وعدے پر یقین اور اعتراف، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، بیٹے کے لیے فریاد بھی. اب یہاں دیکھیں اس وقت میں نوح علیہ السلام نے کس کو بچایا بلایا؟ خضر کو، آدم کو، پچھلوں کو، پہلوں کو، زندوں کو، فوت شدہ کو. دیکھیے تو صحیح، ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری بگڑی، فلاں نبی، فلاں بنی، مشکل کشا، یہ تو بنا، یہ کیسے رکھتے ہیں؟ اب انبیاء کی زندگی دیکھیے، قرآن کی آیات سے پڑھیے کہ جو بالکل سچائی ہے، اس میں ہے کہ ایسے مشکل وقت میں انبیاء نے، اولیاء نے فریاد کی تو صرف رب سے کی، اور رب پر ان کا بھی کوئی تسلط اور اختیار نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ رب کا پکڑا چھڑا لے محمد، اب بتائیں کہ نوح نے چھڑایا رب کا پکڑا، الٹا اللہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا. اور نوح علیہ السلام نے چونکہ بیٹا ظالم یعنی مشرک تھا، شرک ظلم ہے، بیٹا کافروں ظالموں سے تھا، اور کہہ بھی رہے تھے لا تکم مع الکافرین، مگر بیٹے نے کہا نہیں نہیں، میں نہیں ان کو چھوڑتا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے بچا لے گا. باپ نے سمجھایا پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا، آج وہی بچے گا جس پر اللہ نے رحم کیا. مگر اس دوران میں موج آ گئی، اب نوح نے رب کو پکارا تو رب نے جواب دیا. اللہ نے فرمایا اے نوح، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ تجھے نہیں پتا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو اہل یعنی گھر والوں میں سے تو تھا، جبکہ اللہ نے اہل اس کو شمار کیا جو ایمان میں اہل ہے. پتہ کیا چلتا ہے کہ سلسلہ نبوت بھی، نبوت کا خاندان، سید گھرانہ بھی کام نہیں آ سکتا. آج کل تو ایسے یہ سید کو بھی بالکل اپوزٹ لے لیا گیا ہے، رانگ وے میں الٹے ہاتھ پہ چل پڑے ہیں. گھرانہ نبوت بھی فائدہ نہیں دیتا، خاندان بھی فائدہ نہیں دیتا، دولت بھی فائدہ نہیں دیتی، حسب نسب جمال کچھ کام نہیں آتا. نوح علیہ السلام کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ اہلہ کا، سورہ ہود کی آیت 40 میں کہ قل نحمل فیہا، اس کشتی میں سوار کر لے، من کل زوجین اثنین، ہر جوڑا یعنی نر مادہ دو، اور وہ اہلہ کا اپنے گھر والے. نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا گھر والے، بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وجہ انہ عمل غیر صالح، وہ عمل غیر صالح ہے، یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں ہے، تیرا اس کو اہل سمجھنا بھی اچھا نہیں ہے، اس کا عمل بھی اچھا نہیں ہے بلکہ غیر صالح ہے، تو مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں. اب دیکھیے کہ نبی پر بھی سوال، نبی بھی اللہ کے آگے بے اختیار، اپنے بیٹے کے معاملے میں بھی. بلکہ اللہ نے عطا فرمایا کہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اللہ کے فیصلے پر سوال جہالت ہے، اور ہم کتنی جرت سے کبھی اللہ کے کسی فیصلے پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی کسی الہاد کا شکار ہو کر، کبھی کسی سے متاثر ہو کر کوئی اعتراض، کبھی تعدد زواج کے حوالے سے ہم اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی میراث کی تقسیم کے حوالے سے کہ بیٹے کو ڈبل تو بیٹی کو سنگل کیوں۔ اللہ کے جتنے احکامات ہیں، شیطان ان کے بارے میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، کفار اس پر جو اعتراض کرتے ہیں، شرعی سزاؤں پر، عورت کے پردے پر، اور اسی طرح دیگر چیزوں پر، ہم ان کو بجائے اس کے کہ اللہ کی حکمت اور اس کے سپرد کریں اور اس پر ایمان لائیں، سمعنا واطعنا کہیں، ہم ایسے سوال کریدنے لگ جاتے ہیں، سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے فیصلوں پر سوال نری جہالت ہے، اس کی نبیوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، کہ یہ دوبارہ یہ سوال یہ جہالت شمار ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے فوراً رب سے پناہ لے لی، کیا ہم لیتے ہیں اس چیز سے؟ فرمایا رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم۔ نبی بیٹے کی بھول کے اپنی مغفرت کے لیے رب کے آگے فریاد کر رہا ہے، بیٹا گیا، یہ وہ مقام ہے جہاں نفسی نفسی ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا حساب اور امتحان ہوتا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی، رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ہے نبوت کا مقام و مرتبہ، جتنی اللہ نے بلندی دی مگر اپنے اختیار میں کوئی شریک نہیں رکھا کہ جس کو جو چاہے چھڑا لے، اور ولیوں کے آگے تو فرشتوں کی دوڑ لگ جائے، اور اللہ کے آگے آ کے مریدوں کو پار ٹپا دیں۔ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ گویا اللہ کے مقام کی ان کے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں، اور نبیوں اور ولیوں کو انہوں نے خدا اور مختار اور فیصلہ کرنے والا ٹھہرایا ہوا ہے، جبکہ یہاں حالت تو کچھ اور ہی ہے۔ انبیاء کو بھی جان کے لالے پڑے ہیں، نفسی نفسی کا جو عالم ہے، حقیقت ہے انی اعوذ بک رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ قیل، کہا گیا، اے نوح، پانی کو تو روک دیا گیا تھا جیسے گزشتہ آیت میں ہے، فرمایا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت على الجودج وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ کہا گیا اے زمین، اپنا پانی نگل لے واپس، اور اے آسمان تھم جا، ختم، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، یعنی کافر و ظالموں کو ختم، اور وہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، یعنی کشتی جس پہاڑ پر رکی اس کا نام جودی معلوم ہوتا ہے، ثابت ہے، اور کہا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہو۔ جب کشتی جودی پر جا ٹھہری تو کہا گیا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلا امم ممن معک وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہا گیا اے نوح، اتر جا، ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان جماعتوں پر جو ان لوگوں سے ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں، اور کئی جماعتیں ہیں جنہیں ہم ان قریب ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی نافرمانی کی صورت میں۔ اب یہ وہ خبریں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھیں۔ فرمایا
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
کتنا واضح ہے کہ نبیوں کا مقام و مرتبہ رب سے کوئی میل نہیں کھاتا، وہ کچھ نہیں جانتے بلکہ جو انہیں بتایا گیا وہی ان کی صداقت اور رسالت اور نبوت کی دلیل ہے، اس سے وہ عالم الغیب نہیں ٹھہرتے. نوح علیہ السلام کا معاملہ بھی آپ نے پڑھ لیا، کتنا اختیار ہے، کتنے بے بس ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی کہ سب خبریں بتانے سے وہ عالم الغیب نہیں بن جاتے، بلکہ فرمایا ہے نبی یہ غیب کی خبروں سے ہے، تو عالم الغیب نہیں ہے، یہ غیب کی خبریں جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو انہیں جانتا تھا اور نہ تیری قوم. بس صبر کر جو یہ اعتراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کا اچھا انجام، بے شک اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. بعض لوگ اس طوفان نوح کے حوالے سے بھی بہت ساری غیر ضروری بحث میں پڑ جاتے ہیں، مثلا طوفان ساری زمین پر آیا تھا یا کچھ حصے پر. تو اگر ہم قرآن کے ظاہر کو دیکھیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ طوفان نوح علیہ السلام کی پوری قوم پر آیا تھا، اور ان کے علاوہ اس وقت پوری زمین پر کوئی اور آباد نہ تھا. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، مگر اس سے یہ لازم بھی نہیں آتا کہ طوفان پوری زمین پر آیا تھا، کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں. یعنی جتنا بتایا گیا نا بس اتنے کو مان لیں اور اس کے علاوہ کی تفسیر میں نہ جائیں. ہماری نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، عاقبت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تقویٰ کے ساتھ اس سے ملنے والے اسباق کو اپنا لیں، کیونکہ آخر بہت اہم ہے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. غیر ضروری بحث کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسی تفصیل جس کا انسانیت کو فائدہ نہیں ذکر نہیں کی. یہ تاریخی مسائل قرآن کے مقاصد میں سے نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جودی پہاڑ سے متعلق بھی، یہ پہاڑ عراق اور ترکی کے درمیانی علاقے کردستان میں ہے، اور تورات میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کی جو جگہ ارارات آئی ہے تو یہ بھی جودی کا ہی نام ہے، یعنی ان کی زبان میں اسے ارارات کہتے ہیں. اور بعض مغربی سیاحوں نے اس کی لوکیشن بھی ڈسکلوز کی ہے، اور تصاویر وغیرہ بھی آپ اس کی نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. اور بعض نے تو یہاں بعض لکڑی کے بڑے تختوں، کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے بھی دریافت کیے ہیں، اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ وہی سفینہ نوح، کشتی نوح کے آثارات بقایا جات ہیں. یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایسے واضح دلیل کوئی ہمیں ملتی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے بعد میں ثابت ہو جائے کہ وہ سفینہ نوح نہیں ہے، یا سفینہ نوح کے کہیں اور مل جائیں، یا اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے ہوں. یہ سب تفصیل اللہ ہی کو معلوم ہے. ہمارے لیے اس میں بہت سے اسباق ہیں جو ہم تدبر و تفکر سے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا علم نصیب کرے، عمل کی توفیق بخشے، قبولیت سے نوازے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.